الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات بجي محمد مؤمنین اکرام یہ کچھ نام پڑھ رہا ہوں مرحوم سید حامد حسین زیدی سید شوکت حسین زیدی سید محمد زکی زیدی سیدہ صدیقہ بیگم اور سیدہ بیگم اور یہ ابھی ایک دو دن پہلے فلسطین میں جو مجاہدین شہید کیے گئے ہیں مسجد اقصیٰ پر حملہ ہوا تھا آپ کو شاید ذہن میں ہو دروازہ دروازہ بھی اس کا جلایا گیا تھا اب تو ہم لوگ عادی ہو گئے ان چیزوں کے تو یہ جو شہید ہوئے مجاہدین ان تمام کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے صلوات بھیجے محمد علی محمد پر حضرت محترم کل کی مجلس میں میں نے ایک ازدی کا ذکر کیا تھا عامر بن ربیعہ کے جاسوس کا تو اس میں برادر نے بھیجا مجھے کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کو بھی بیان کر دیں میں نے عرض کیا کہ میں جزیات میں نہیں جا رہا میں فقط تاریخ اور واقعیت سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت سارے واقعات ہیں ایک خواب نہیں جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے نامعلوم کتنے خواب دیکھے ہیں جناب ابراہیم بن مالک ہے جناب مختار نے کتنے خواب دیکھے ہیں تو ان میں میں پڑھوں گا تو پھر کیا ہوگا دو خواب میں ایک مجلس پوری ہو جائے گی اس میں مجھے آسانی ہے مجھے آسانی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کی جو واقعیت ہے اس سے آپ لوگ گزرتے چلے جائیں اور میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں میں خود عرض کر رہا ہوں ہر مجلس میں کہ میں جزیات میں نہیں پڑھ رہا بہت سارے ایسے معجزات ہیں واقعات ہیں میں ان میں جانا ہی نہیں چاہ رہا میں صرف اور صرف تاریخی جو واقعیت ہے حقائق جو مسلمات ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں اگر وہ روایتی انداز میں پڑھ جاؤں گا تو پھر آپ سمجھیے مجلس کا رخ بھی بدل جائے گا مجھے بھی آسانی ہو جائے گی دو تین خواب میں ایک مجلس پوری ہو جائے گی صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد اور یہ دو سوال جو مجھے سے کیے گئے ہیں یہ بہرحال کتاب کے بارے میں ہے کہ جس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام دے دیں تاکہ ہم وہ گھر پہ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے گھر پہ رکھے نہیں بلکہ گھر پہ رکھ کے اس کو پڑھیں بھی بچوں کو بھی پڑھائیں لیکن یہ ایک کتاب سے میں نہیں پڑھ رہا میں کچھ کتابوں کے نام لے رہا ہوں اس سے میں نے نچوڑ نکالا ہے کیونکہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ چاہے وہ اپنی لکھی ہو چاہے دوسرے کی سب کے سب اس کی باتیں ہمارے لیے مستند معتبر چاہے روایات ہوں کوئی بھی کتاب ہو کیونکہ کتاب قرآن نہیں ہے صرف قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا باقی سب کتابیں تو جو ان کتابوں سے میں مدد لے رہا ہوں ان کے نام کچھ تاریخ کی کتابیں جس میں طبری ہے ابن خلدون ہے ابو الفدا ہے مسعودی ہے مروج الذہب یہ مسعودی جس کو کہتے ہیں یہ تاریخ کی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ تین کتابیں ہندوستان میں جو دوسروں نے لکھی ہیں تماچہ بر رخسار یزید یہ کتاب ہے خواجہ حسن نظامی کی سیدہ گلال علامہ راشد الخیری کی کتاب ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی کتاب ہے تاریخ اسلام یہ کتابیں اور ہماری جو مقاتل کی کتب ہیں ان میں سے مہیج الاحزان معتبر ہے منہاج الدمو بہت زیادہ معتبر ہے مقتل ابی مخنف کیوں لیکن مختصر ہے مقتل ابی مخنف اگر کہیں سے مفصل مل جائے تو وہ اس سے مدد لے رہا ہوں اور روضۃ الصفا اور ایک کتاب علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی لکھی ہوئی ہے مختار آل محمد اگرچہ کہ وہ کیونکہ ہمارے خاص انداز میں لکھی گئی ہے اس میں معجزات اور ان واقعات پہ زیادہ تو وہ ہمارے لیے تو ہے قابل قبول لیکن ہر آدمی کے لیے حجت نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے اس انداز سے بالکل الگ اختیار کیا لیکن بہرحال وہ بہت عمدہ کتاب لکھی اپنی جگہ ہمارے حساب سے بہت اچھی کتاب ہے مختار علی محمد علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی لیکن اس میں تھوڑا سا تاریخ سے ہٹ کے روایات اور خواب اور ان چیزوں پر بھی ہے تکیہ کیا گیا ہے لہٰذا وہ ہر ایک کے لیے حجت نہیں ہے تو میں اس طرف جا بھی نہیں رہا میں نے جو موضوع لیا ہے میں اسی کو اسی انداز میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے منطقی انجام تک اختتام تک اس کو کسی ذریعے سے پہنچا دیں موضوع کو صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر اس کا نمبر آخر میں آ جائے گا ایک بار اور صلوات بھیج دیں محمد علی محمد عزیزان محترم کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر واپس پہنچے کچھ دن ہوا کچھ انتظار کیا اور اس کے بعد موصل کی طرف روانہ کیا جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو جناب مختار نے کہ ابن زیاد کا جب تک یہ سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے اس وقت زندہ لوگوں میں، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک مجھے چین نصیب نہیں ہوگا۔ جناب ابراہیم بن مالک اشتر تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی یہ کوفے کے سارے لوگ آپ کے تحت آئے نہیں ہیں، قاتلان حسین کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، اگر میں آپ کے پاس سے ہٹ گیا تو یہ یورش کریں گے، آپ پر حملہ کریں گے۔ جناب مختار کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس کچھ افراد کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس ابن زیاد کا خاتمہ ہو، عبید اللہ ابن زیاد کا خاتمہ ہو۔ تو ایک بڑا لشکر لے کے جناب ابراہیم بن مالک اشتر روانہ ہوتے ہیں موصل کی طرف۔ ادھر یہ روانہ ہوئے، دوسرے دن یہ قاتلان حسین اجتماع کرتے ہیں، عمر ابن سعد کے گھر جمع ہو جاتے ہیں سب، عمرو ابن حجاج، شبس ابن ربعی، محمد ابن اشعث، خولی ابن یزیز، سنان ابن انس، بشیر بن بشر، وہب ابن کلینی، یہ تمام کے تمام وہاں جمع ہوتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں۔ اس میں شمر بن ذل جوشن، حکیم ابن طفیل، یہ نامور قاتلان حسین جو بڑے بڑے رؤسا تھے، سردار تھے، یہ اجتماع کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، جمع ہو کے عمر سعد کے گھر میں کہ دیکھو ابھی موقع اچھا ہے، ابراہیم نکل گئے یہاں سے لشکر لے کر، ابھی ہزار سے زیادہ آدمی مختار کے پاس نہیں ہے، اور یہ یاد رکھو کہ یہ موصل کے بعد یعنی ابن زیاد کے بعد یہ ہم پر ہی ایک ایک کر کے ختم کرے گا، اس سے امید نہیں رکھو تم کسی خیر کی، امید نہ رکھنا، یہ ہم کو ہی سب سے پہلے ختم کرے گا، لہٰذا موقع غنیمت ہے، ابراہیم کے واپس پلٹنے سے پہلے مختار کا خاتمہ کر دو، ابھی آسان ہے مختار کو قتل کرنا۔ یہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں محمد ابن اشعث مشورہ دیتا ہے کہ پہلے ذرا حالات کا اندازہ لگا لو، ایسے نہیں پہلے پیغام بھیجو۔ ادھر جناب مختار یہ کرتے ہیں کہ ان سب کو اعتماد میں وہ رکھنے کے لیے، قابو رکھنے کے لیے ابراہیم کے مشورے سے انہیں نے یہ کیا کہ سب کے کچھ کچھ غلام نوکر اپنے پاس رکھ لیے، دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس، یہ کہ بعد میں یورش نہ کرے۔ اب یہ محمد ابن اشعث عبد الرحمن سعدی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، اسدی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان سے دیکھو، اگر یہ کڑک جواب دیتے ہیں سخت لہجے میں تو سمجھ لینا کہ ان کی طاقت ہے، مضبوط ہے، پھر تو ہم قیام نہیں کریں گے، لیکن اگر نرمی سے بات کرے تو موقع غنیمت ہے۔ یہ جناب مختار کے پاس پہنچے اور جا کے بتایا کہ کوفے کے یہ بڑے بڑے رؤسا آپ سے ناراض ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ امارت سے علیحدگی اختیار کر لیں، آپ حکومت کو چھوڑ دیں۔ جناب مختار پیار سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم آ جائے اور میں تو تم میں عدل و انصاف قائم کر رہا ہوں، علی کے بعد، مولا کے بعد میرے، تم بتاؤ کہ کس نے میری طرح سے یہاں پہ عدل و انصاف کو قائم کیا۔ لیکن جناب وہ سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں تو بہتر ہے ورنہ قیام کریں گے، یہ بھی اس کو سمجھا بجا کے بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس جواب سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مختار کمزور پڑ گئے، اور جناب مختار کو بھی ان کے جاسوس خبر دے دیتے ہیں کہ یہ تمام قاتلان حسین جمع ہو رہے ہیں اور آپ پر یورش کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ان کو ختم کریں یا آپ کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی بنا رہے ہیں۔ انہیں نے اپنے غلام خیر کو ایک خفیہ خط لکھا اور کہا تو ابھی پہلی فرصت میں نکل جا، اور یہ بات تیرے اور میرے سوا کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے، ابھی ابراہیم موصل نہیں پہنچیں گے، راستے میں پہنچ اس خط میں لکھا ہے کہ ابراہیم جہاں میرا خط ملے وہاں سے واپس پلٹ پڑو، کوفے میں قاتلان حسین انتظام کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ حملہ کیا جائے، موقع غنیمت ہے اور ختم کر دیا جائے۔ اور ادھر یہ واپس پہنچے، اس نے کہا بھائی یہ کمزور پڑ گئے، محمد ابن اشعث قیادت کرتا ہے ان قاتلان حسین کی، محلے صباح جو ان کا سب سے بڑا مرکز ہے بنو امیہ کا، اس محلے میں یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، سات آٹھ ہزار ادھر ادھر سے بھی اپنے جمع کر لیتے ہیں یہ افراد کو، اور محمد ابن اشعث کو اپنا سردار بناتے ہیں، سب اس کے تحت آ جاتے ہیں جتنے بھی ہیں قاتلان حسین، کہ اس سے پہلے کہ مختار ہمیں مارے ہم اس کا خاتمہ کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ ایدان محترم جناب مختار اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے جب انہیں معلوم ہوا نکلے اور محلے سبا میں پہنچ گئے، پانچ سو افراد کو لے کے، ان کے غلاموں سے بھی بیعت لی کہ دیکھو اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں نے تمہیں زبردستی نہیں بلایا، یہ بہانہ بنانے کے ہمارے غلاموں کو زبردستی لے گئے۔ تو جو غلام ان کے پاس آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ امیر ہم ان بخیلوں کے پاس، ان کنجوسوں کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ظالم ہیں، وہ بد کردار ہیں، ہم نے تجھ جیسا کریم کسی کو نہیں پایا، اب ہم تیرے قدموں میں جان دیں گے۔ تو انہیں کے غلاموں کا پانچ سو کا لشکر بنایا جناب مختار نے، محلے سبا میں پہنچے اور ابھی مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں کہ بھائی کیا تم لوگ یہ کیوں شورش کر رہے ہو، کیوں سر اٹھا رہے ہیں، جبکہ ابھی تک مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن یہ مذاکرات آخر ناکامی تک پہنچنے تھے، جنگ شروع ہوئی، حملہ شروع ہوا، جناب مختار خود اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ادھر جناب ابراہیم کو خط ملا اور خط ملتے ہی وہ سمجھ گئے اور فوراً انہوں نے منزلوں پر منزلیں، تین دن کا راستہ ایک دن میں طے کیا، اور کوفے جب پہنچے تو حالت یہ تھی کہ جناب مختار کے سپاہیوں کے پیر اکھڑ چکے تھے، چند جاباز 40 یا 50 ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، جناب مختار کی طرف، ان کا یورسٹی بڑھتی جا رہی تھی اور جناب مختار بار بار تسلی دے رہے تھے کہ یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، تم اطمینان رکھو ابھی امداد پہنچ جائے گی. اور اتنے میں جناب ابراہیم کا نعرے کی آواز گونجی، یا علی سرات الحسین المنتقم المنصور. اور یہ ہزاروں کا لشکر کوفے میں داخل ہوا، کوفے کی ناکہ بندی کرتا ہوا کہ کوئی باہر نہ نکلنے پائے. اور ادھر یہ لشکر آیا، ابھی جناب ابراہیم کا حملہ، جناب ابراہیم کے حملوں کے بارے میں لکھا، اس دن کی کوفے کی جنگ کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ صفین کے بعد ایسا قتل عام کسی جنگ میں نہیں دیکھا گیا تھا اس کوفے سے پہلے، جیسا اس دن جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے کیا ہے. بڑھ بڑھ کر نعرے لگاتے تھے اور قتل عام کرتے تھے ان کا کہ یہ گھروں میں گھس گئے، یہاں تک کہ بلوں میں گھس گئے. اور جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ان کو بلوں میں سے نکالوں گا. جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوا، عورتیں بچے سب چھتوں پہ چڑھ گئے، امان امان، پھر جناب مختار دارالعمارہ میں آئے. اور آنے کے بعد کیا کہ اب انہیں خود اپنے عہد کو توڑ دیا اور اب قدرت نے مجھے موقع فراہم کر دیا کہ میں ان کو ایک ایک کو چن چن کر ان کے انجام تک پہنچاؤں. پھر فہرست طلب کی، عبداللہ ابن کامل کوتوال مقرر کیا تھا جناب مختار نے اس کو کوفے کا، اور اس سے کہا کہ اب تم جاؤ اور پکڑ پکڑ کے ان کو لے کر آؤ، پہرا لگا دو کہ کوئی باہر بھاگنے نہ پائے. سب سے پہلے جن دو آدمیوں کو لایا گیا تھا عزیزان محترم، اس میں ایک نافع ابن مالک اور حارث ابن نوفل. دیکھیے اب یہ جو مصائب کے ٹکڑوں میں لوگ پڑھ جاتے ہیں نا، میں فضائل میں ساری چیزیں پڑھوں گا، مصائب آخر کے لیے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ بھی جو میں پڑھتا جا رہا ہوں قاتلان حسین کا انجام، اس میں یہ سارے مصائب جو آپ مجالس سنتے ہیں وہ سب آئیں گے، کیونکہ ایک ایک قاتل نے بتایا ہے تاریخ میں کہ میں نے کیا کیا. چھپا اس لیے نہیں سکتا تھا کہ خود ابن زیاد اور یزید کے دربار میں اعلان کر چکے تھے وہ قاتل کہ ہم نے یہ کیا انعام لینے کے لالچ میں. تو پورا کوفہ اور شام جانتا تھا کہ کس کا قاتل کون ہے، کس نے بندہ لوٹا ہے، کس نے تازیانہ مارا ہے، کس نے چادر چھینی ہے، کس نے بستر کھینچا ہے، کس نے تیر مارا ہے، کس نے نیزہ، کس نے کیا چھینا ہے. ایک ایک کی تفصیل ہر آدمی کے پاس تھی اس وقت. یہ مت سمجھے گا کہ صاحب یہ کیسے لوگ تھے جو مختار کو بتا دیتے تھے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. بات یہ تھی کہ ہر آدمی کو معلوم تھا، کیونکہ یہ بتا چکے تھے پہلے، انعام لے چکے تھے، ابن زیاد سے انعام لیا تھا شام سے، اور اپنے کارنامے کے طور پہ اپنے ان مظالم کو بیان کیا کرتے تھے. نافع بن مالک وہ ملعون تھا کہ جس نے فرات پر پہرہ لگایا تھا. یہ فرات کا محافظ، میری طرف متوجہ رکھیں، یہ کھانسی گھوسی سب چلتی رہی ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. اس نے فرات پر پہرہ لگایا تھا اور اس کے لیے آرڈر یہ تھا کہ دیکھو پانی خیموں میں نہ جانے پائے. اور جب علمدار حسینی پانی لے کر جا رہا تھا تو اس نے تیروں کا مہ برسا دیا تھا. جناب عباس علمدار حسینی پر تیروں کا مہ برسایا تھا جس سے پانی بہ گیا، پانی خیموں میں نہ پہنچ سکا تھا. تو جب جناب مختار کو سامنے نافع بن مالک لایا گیا تو جناب مختار نے کہا کہ ملعون تو پانی پر محافظ تھا اور تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول کے بچے ہیں جو علتش کر رہے ہیں. یہ کہتا امیر مجھے معاف کر دے، اس کو تو سب اسی کام میں مشغول تھے. کہا کیسے سب اس کام میں مشغول تھے، اگر تو راضی نہ ہوتا تو جس طرح اور مومنین نے اپنے آپ کو کربلا پہنچنے سے بچایا تو بھی اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، تو راضی تھا اور تو نے اس کا انعام بھی وصول کیا ابن زیاد سے بھی اور یزید سے بھی، لہذا اس کو تیروں ہی سے چھلنی کر دیا جائے. تو اسے کھڑا کیا گیا میدان میں اور تیروں ہی سے اس کو چھلنی کر کے، اور یہ حکم تھا مختار کا کہ ہر قاتل حسین کو کسی کو دفن نہ کیا جائے، اس کو قتل کرو اور اس کو جلا دو، اس کی راکھ اڑا دو. جلا دیا جاتا تھا مارنے کے بعد. حارث بن نوفل جو ملعون لائے گیا، یہ وہ خبیث ہے کہ عزیزان محترم جس نے دختر رسول ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر کھینچی تھی اس ملعون نے. اور آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ آج میں پوری مجلس میں یہی سلسلہ رہے گا، لہذا میں بھی مجبور ہوں، اب ماحول بھی ویسے ہی بن جائے مجھے کوئی اس کا وہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے، میں نے پڑھا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں جرت نہ کرتا یہ جملہ کہنے کی، کہ اس ملعون نے ثانیہ زہرا کے چہرے پر تازیانہ مارا تھا. یہ وہ خبیث ہے. بس جناب مختار نے اس کا یہ ظلم سنا، دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ملعون تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ رسول کی نواسی ہے، تم اس کے سر سے چادر کھینچی، اسے تازیانہ مارا، اس کے ہاتھ پیر کٹوا کے اسی طرح ڈال دیا، جب وہ مر گیا تو پھر اس کو جلا دیا اس ملعون کو. تیسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چار چار سو پانچ پانچ سو کی ٹولیوں میں لا کے قتل کیا ہے قاتلان حسین کو. میں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ مشہور مشہور ملائین کا ذکر کر رہا ہوں, بڑوں بڑوں کا. 120 ایک دفعہ لائے گئے, 400 لائے گئے, 450 لائے گئے, 800 کی تعداد میں. عبداللہ ابن کامل اور جناب ابراہیم جاتے تھے, جہاں جہاں یہ چھپے ہوتے ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے, قتل عام ان کا ہوتا تھا. میں مشہور لوگوں کا خولی ابن یزید سیداوی, جب یہ ملعون گرفتار ہوا ہے, اور خولی کا جرم آپ جانتے ہیں, خولی نے چادر چھینی سر سے, خیموں کو آگ لگائی دو, اور جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے. کہتا ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے منہ پر تماچے مار کے اس بے دردی سے گوشواروں کو کھینچا تھا کہ اس معصوم بچی کے کانوں سے لہو کی دھار بہنے لگی. ابھی کہتا ہے میں خیمے میں داخل ہوا جہاں علی ابن الحسین بیمار حالت میں پڑا تھا, جب مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو میں نے اس بے دردی سے بستر بیمار کے نیچے سے کھینچا تھا کہ وہ کئی بار زمین پر پلٹ گیا بیمار کئی بار. اس کے بعد میں نے خیموں کو آگ لگا دی. اور یہ خولی گرفتار کیسے ہوا تھا جیزان مطلب؟ یہ وہ خولی ملون ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی, کیونکہ ایک دن رک گیا تھا تو عمر سعد نے سر اس کے حوالے کیا تھا کہ تو لے جا. جب رات کو یہ کوفہ پہنچا تو اس نے رات کو سر اپنے گھر میں رکھا کہ صبح ہو جائے گی تو اپنے زیاد کے لے جاؤں گا. یہ گرفتار کیسے ہوا؟ جب اس کے گھر پہ گئے ہیں عبداللہ ابن کامل اس کو گرفتار کرنے, تو اس کی دو بیویاں تھیں, ایک شامی تھی اور ایک کوفی. تو جو شامی تھی اس نے کہا کہ ایک مہینہ ہو گیا خولی گھر میں نہیں ہے. دوسری بیوی نے کہا مجھے نہیں معلوم, لیکن اشارہ کیا بیت الخلاء کی طرف, مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے لیکن اشارہ کر دیا. سپاہی اندر داخل ہو گئے, سپاہی داخل ہوئے تو یہ ٹوکری سر پہ رکھ کے کھجوروں کی بیت الخلاء میں چھپا بیٹھا تھا. اس کی مشقیں کسی, اور پھر یہ کہتا ہے کہ 5000 دینار مجھ سے لے لو, 5000 درہم لے لے اور مجھے چھوڑ دے, مجھے فرار ہونے دے. عبداللہ ابن کامل کہتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ مجھے تیرا قتل عزیز ہے, میں تجھے قتل کرنے کو عزیز کر رکھتا ہوں ساری دنیا کی دولت سے زیادہ. اور وہ جب جانے لگے تو وہ جو کوفی ویدی کہتی ہے کہ اے کوتوال مجھے بھی امیر مختار کی خدمت میں لے چل, اور اس کو بھی پکڑ کے ساتھ لے چلیے دوسری شامی. اور جو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنی بڑی دشمن اہل بیت, ان تینوں کو ساتھ لے جایا گیا, خولی کو زندان میں ڈال دیا گیا, دونوں بیویاں سامنے. اب یہ امیر مختار کو کہتی کہ مختار میں انتظار کر رہی تھی کہ کب تو خروج کرے گا اور کب اس ملعونہ سے جو دشمن اہل بیت ہے میں اس سے انتقام لوں, اس آگ کا جو آج تک میرے سینے میں جل رہی ہے. مختار نے کہا واقعہ بیان کر, کہا کہ واقعہ یہ ہوا کہ 10 محرم کو, 10 محرم 61 ہجری کو میں کہیں گئی ہوئی تھی رات کے وقت, جب گھر میں آئی تو یہ ملعونہ سج دھج کے میرے سامنے رقص کر رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے آج تو بہت خوش, کہ میں خوش کیوں نہ ہوں, آج ابو تراب کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا. میں نے کہا بدبخت تو کیا بکواس کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں, اور اگر تجھے یقین نہیں آ رہا تو اپنے مولا کے سر کو دیکھ لے, وہ دیکھ وہ پڑا ہوا ہے تشت میں تخت کے نیچے. کہا میں فریاد کرتی ہوئی دوڑ کر میں نے سر کو گود میں لیا, میں ماتم کرنے لگی اور یہ ملعون ناچتی جاتی تھی, رقص کرتی جاتی تھی اور خوشیاں مناتی جاتی تھی. میں نے اس وقت اس کے لیے دعا کی تھی, تباہی کی, اور اس وقت سے میرے سینے میں یہ آگ جل رہی تھی, اور یہ بار بار توہین کرتی تھی, بے ادبی کرتی تھی اس سر کی اور مادر حسین کی اور اس کے بابا ابو تراب کی. بس جب یہ واقعہ ہوا وہ سر جھکائے کھڑی ہے, مختار نے اسے تصدیق کی یہ سچ کہتی ہے, تو کہتی کہ ہاں یہ سچ کہتی ہے, میں آج بھی یزید کو اپنا امیر مانتی ہوں. کہا کہ اس کو بھی قتل کرو. قتل کیا, اس کو انجام تک پہنچایا, اس کو آزاد کر کے, وہ نئے قیا اتحق نام تھا اس بیوی کا جو مومنہ تھی, اس کو رخصت کر دیا. خولی کو لایا گیا, خولی کو جب پکڑ کر لایا گیا تو پھر جناب مختار اس سے خود پوچھتے ہیں کہ تو بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. تو اب عزیزان عزاداران حسین, یہ خولی نے پھر اپنے جرائم بتانے شروع کیے. جب اس نے جرم بتایا کہ میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا اور میں مجبور تھا کیونکہ امیر کا حکم تھا, امیر کا حکم. کہا تجھے اس امیر فاسق کے حکم کا خیال تھا اور جو امام تھا وقت کا اس کے حکم کا تجھے خیال نہیں تھا, تجھے فرزند رسول کا خیال نہیں تھا. اس خولی کو بھی بدترین انجام سے دو چار کیا. اس کے بعد عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عقیل, جناب عقیل کے پوتے کا قاتل زید ابن مقات, اس کو پکڑ کر لایا گیا. اس زید ابن مقات نے جو تیر مارا تھا جناب عبداللہ کے, 20 یا 21 سال کا جوان تھا, اس نے آخری وقت میں ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا اور وہ تیر ہاتھ کے ساتھ پیشانی سے میں گڑ گیا تھا اور آخر تک وہ نکل نہیں سکا تھا. پس جناب مختار نے کہا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو. اس کو بھی تیر اسی طرح اس کا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے مارا گیا اور سب کی لاشوں کو جلا دیا گیا. اب جناب مختار کچھ دن گزر گئے, بلایا ابراہیم کو اور عبداللہ ابن کوتوال کو, کہا کہ ابھی تک میری تسلی نہیں ہو رہی, یہ بڑے بڑے دشمن جو ہیں یہ باقی ہیں, عمر سعد باقی ہے, حکیم ابن طفیل باقی ہے, شمر ابن ذوالجوشن باقی ہے, یہ ملائن باقی ہیں ابھی, حسین ابن نمیر یہ تمام زندہ ہیں, شبس ابن ربیع, محمد ابن اشعث, قاضی شریح, یہ سب باقی, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن کوتوال کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیے عزیز, تو یہ کیسے کیسے مراحل آتے ہیں زندگی میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, یقیناً یہ باقی ہیں لیکن ان کے پیچھے اتنی بڑی بڑی سفارشیں ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے, ان کے گھروں میں پکڑ نہیں سکتے. کہا کہ مثلا, کہا کہ حکیم ابن طفیل عدی ابن حاتم کے بہنوئی ہیں, عدی ابن حاتم صحابی رسول بھی اور محب اہل بیت بھی ہے, مختار بھی احترام کرتے ہیں, کہ بہنوئی ہے اور وہ اس کی امان میں ہم کیا کریں, کس طرح سے پکڑا؟ تو جناب مختار اعلان کرتے ہیں کہ یاد رکھو قاتلان حسین کے معاملے میں مجھے کسی کی سفارش قبول نہیں ہے, منظور نہیں, کوئی سفارش کا خیال نہیں کرو, کوئی قاتل حسین ملتا ہے اس کو پکڑ کر لاؤ میرے پاس. گئے جناب عبداللہ ابن کوتوال, چھاپا مارا گھر پہ, عورتوں نے چیخن دھاڑ کی, حکیم ابن طفیل کو ابھی گرفتار کر کے لا رہے ہیں, پہنچایا نہیں ہے جناب مختار تک, ابھی گرفتار کر کے لا رہے ہیں, کہ گھر کی عورتیں چیختی دھاڑتی روتی پیٹتی پہنچ گئی عدی ابن حاتم کے پاس کہ بچاؤ اس کو, لے گئے. اب یہ عدی ابن حاتم پہنچے مختار کے پاس, مختار نے احترام سے عزت سے بٹھا دیا اور کہا کہ وہ حکیم ابن طفیل کی سفارش لے کر آیا, اس کو بخش. جناب مختار کہتے ہیں کہ ادی آپ صحابی رسول ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ فرزند رسول کے قاتلوں میں سے ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ قاتلوں میں سے؟ کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں اس کی سفارش کرنے پہ. میرا بہن ابھی یہ گفتگو جاری ہے, ادھر عبداللہ ابن کوتوال لے کر چلے, انہیں معلوم ہے کہ ادی ابن حاتم پہنچے گا مختار کے پاس, مشورہ کرتے ہیں ساتھیوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ مختار صحابی رسول کے احترام میں اس کو بخش دیں, کیوں نہ ہم اس کو یہیں پہ انجام پہ پہنچا دیں. اور یہ حکیم ابن طفیل کون ہے؟ جناب عباس کا قاتل, یاد رکھیں. اس ملعون نے وہ گرز مارا تھا علمدار حسینی کے سر پہ کہ جس کی ضربت سے میرا مولا گھوڑے سے نیچے آیا تھا, اس ضربت کو کھا کر نیچے آیا عزادارہ نے حسین. بس بڑا دل چاہ رہا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں, مصائب کے حصے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں گا اس ضربت کا. یہ وہ ملعون, عبداللہ ابن کوتوال کہتے ہیں کہ یہ وہ ملعون ہے جس نے عباس ابن علی کو قتل کیا تھا, ان کے سر پہ ضربت ماری تھی گرز کی, لہذا ہم اس کا یہی خاتمہ کر دیتے ہیں وہیں پر. اس کو اس طرح سے ساہی جس کو کہتے ہیں نا, جو اپنے کانٹے کھڑے کر لیتا ہے, اتنا تیر باران کیا کہ وہ ساہی بن گیا. اور جب پہنچے دربار میں تو اس کا سر لے کے پہنچے, اسے نہیں لے کے پہنچے. ابھی مختار اور عدی میں گفتگو جاری ہے کہ عبداللہ ابن کوتوال نے لا کے سر قدموں میں پھینک دیا. اب مسکرائے مختار, کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم بازار سے گزر رہے تھے, عوام نے حملہ کر دیا, مار دیا اس کو. ایک دفعہ ہوتی نا 107 ہنگامہ آ رہی, اس میں کوئی بھی ہو جائے کسی پر کوئی الزام نہیں آتا, ان کا وہاں دفعہ 107 لگ گئی کوفے کے بازار میں, سارے لوگوں نے اس کو دیکھا, اس پہ ٹوٹ پڑے, مار دیا, ہم کیا کرتے؟ اب عدی جو تھے وہ برا بھلا کہتے, وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ تم نے سازش کی اس کو. جناب مختار نے عبداللہ کوتوال کو گلے سے لگایا, کہ تو نے میرے, میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے جان چھوڑوں, صحابی رسول بھی ہے, احترام بھی کرتا ہوں اس کا, کس طرح سے؟ کہا کہ تو نے وہی کام انجام دیا کہ جو مختار چاہتا تھا, میں تو اس سے بہت خوش ہوں, صلوات بھیجیے محمد علی محمد. حکیم ابن طفیل کے بعد اب جس ملعون کے لیے جناب مختار نے سپاہی بھیجے وہ ہے عمر ابن سعد. اور عمر ابن سعد کے بارے میں دو روایتیں, عمر ابن سعد رشتہ دار ہے جناب مختار کا, اور ایک روایت میں کہ دو بہنیں تھیں, ایک تو عبداللہ ابن عمر کے پاس تھی صفیہ, ایک عاتقہ نام کی بہن کا بھی ایک تاریخ میں ذکر ملتا ہے, وہ عمر سعد کے پاس تھی, یعنی بہنوں ہی بھی. عمر سعد کو اس شرط پہ امان دی تھی جناب مختار نے کہ تو کوفے سے باہر نہیں جائے گا, اور جناب مختار ایک بہانے کی تلاش میں تھے, کوئی بہانہ ملے اور میں اس کو پکڑوں. اس نے جب سب کا انجام دیکھنا شروع کیا عمر سعد نے, کہ اب تو میری خیر نہیں ہے, مجھے نہیں چھوڑیں کسی بھی طرح سے, یہ بھاگ گیا کوفے سے باہر. باہر جو بھاگا تو اس کو اور جو ایک گاؤں میں جب گیا تو وہاں لوگوں نے سمجھایا کہ تو کیا غضب کر رہا ہے, تجھے امان دی گئی, اگر مختار کو پتہ چل گیا تو اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا, یہ اس کی حکومت کی سرحدیں بڑی طویل ہیں, یہ تجھے پکڑ لے گا. سمجھایا بجھایا آخر یہ واپس آ گیا. اس واقعے کی خبر مل گئی عمر سعد جناب مختار کو, کہ اب اس نے کہا الحمدللہ اس نے خود ہی عہد کو توڑ دیا, یہ گھر پہنچا اپنی بیوی سے پیر میں پڑ گیا عمر سعد کے مجھے بچا لے. وہ کہتی ہے کہ جب سے مختار دولت پر آیا ہے حکومت پر آیا ہے میں اس کے پاس نہیں گئی, وہ تو پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے اور پھر میں تیری سفارش لے کر جاؤں تو قاتلان حسین کا سردار میں نہیں جا سکتی. بڑی منت سماجت کرتا ہے بھیج دیتا ہے بیوی کو, بیوی مختار کے پاس ہے مختار ناراض ہے اور پہلا جملہ ہے کہ مجھ سے عمر سعد کی سفارش نہ کرنا اور تو میری بہن ہو کے ابو عبیدہ کی بیٹی ہو کے عمر سعد تیرے گھر میں تھا اور تجھ سے اتنا نہیں ہوا کہ اس کا سر قلم کر دیتی. تو اب یہ بہن جواب دیتی ہے عاتکہ کہ مختار میں نے کئی بار چاہا لیکن تیری وجہ سے کیونکہ تو قید میں تھا ابن زیاد کی میں اس کو قتل نہیں کرتی تھی نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے بھائی سے محروم نہ جاؤں. خیر وہ کہتی کہ بس اب اس کا حل یہ ہے کہ اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی, اب میں تیرے پاس رہوں گی, اب اس کے ساتھ تجھے جو کرنا ہے کروں. بھیجا عبداللہ ابن کوتوال کو, سب کو بھیجا, عمر سعد کو کھینچ کر لائے پکڑ کر لائے. جب عمر سعد دربار میں آیا تو جناب مختار کہتے ہیں عمر سعد اب یہ بتا وہ تو اشعار سنا جو تو پڑھا کرتا تھا قتل حسین جب تو کربلا جا رہا تھا جو تو اشعار پڑھا کرتا تھا وہ اشعار مجھے سنا. یہ سر جھکائے کھڑا ہے عمر ابن سعد, کہا کہ دیکھ تیرا تجھے اپنے انجام تک پہنچنا ہے, اپنی اذیت کو کم کرنا چاہتا ہے تو مجھے وہ اشعار سنا. پھر اس نے وہ اشعار سنا ہے جن اشعار میں اس نے کہا تھا کہ میں کتنے عجیب موڑ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں, دو راہوں میں سے مجھے ایک راستہ اختیار کرنا ہے, ایک طرف میری آنکھوں کی ٹھنڈک رے کی سلطنت, ایک طرف میری آنکھوں کا سکون, میرے دل کا چین, میری امیدیں رے, اور دوسری طرف قتل حسین کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد پھر جہنم کی آگ میں اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ جنت دوزخ عقاب ثواب یہ بعد کی باتیں ہیں, یہ لوگوں کی سنائی ہوئی باتیں ہیں, پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, اور رے کی سلطنت یہ تو میرے سامنے ہے. آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, خسرت دنیا والا آخرہ, کہ یزید نے اس کو رے کی سلطنت کا پروانہ بھیجا کہ رے کی ابن زیاد نے روک لیا, کہا کہ اب یہ معاہدہ ہے کہ جب تو کربلا سے اپنی ذمہ داری پوری کر کے آئے گا تو پھر تجھے رے کی سلطنت ملے گی, اور وہ لکھوا بھی لیا اس سے معاہدہ. اور جب یہ کربلا سے واپس آیا تو ابن زیاد نے اس کے سامنے وہ رے کی سلطنت کا کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا. یہ ہوتا ہے جب آپ سامراجیوں کے سامنے جھکتے چلے جائیں نا کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا, تو آخر میں جو تن کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی اتار کے لے جاتے ہیں سامراجی. یہ دکھیل ہے, چل رہا ہے. اگر آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہو تو آپ دیکھیں نا یہ ہو رہا ہے نا. 1954 میں پہلی بار سامراج کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, اس نے وہ پورا ہاتھ پکڑ کے ہمارا جدا کرنے کے چکر میں کہ ختم کر دو. تو وہ لالچ میں, ایک لالچ کہ ذرا سا قرضہ ملے گا تو ہم یہ بنا لیں گے, وہ قرضہ ملے گا تو وہ بنا لیں گے, تو وہ ملنا ملایا تو کچھ نہیں, جو تھا وہ بھی چلا گیا ہاتھ سے ہمارے. اور اب ہم دیکھیں کس طرح سے کس عالم میں حیران اور سرگردان پڑے ہیں کہ کیا کریں, بنائیں بم نہیں بنائیں, کدھر پھینکے. اس نے کہا ایٹم بم نہیں بنانا, خبردار تم نہیں بنانا. اب اس نے بنا لیا, اب تم نہیں بنانا. اب یہ سب محتاج کس چکر میں ہے کچھ نہیں معلوم. یہ وہی ہے خسرہ دنیا والا آخرہ, خدا کو چھوڑا, اپنے دین کو چھوڑا, ایمان کو چھوڑا تو سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا. جو ہمارے ساتھ اچھا یہ کر لو تو یہ ملے گا, اچھا یہ کر لو تو یہ ملے گا, دلدل میں پھنستا چلا گیا, آخر میں اسے کچھ بھی نہیں ملا. کہتا ہے کہ یہ تو سلطنت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لہذا وہ بات کی بات ہے اور پھر میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لوں گا. کہتا ہے کہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کر لوں گا, جب توبہ کر لوں گا تو خدا مجھے معاف کر دے. یہ اس کے اشعار جو اس نے سنا ہے. کہا کہ ملوں قتل ہو, یہ بتا کہ تجھے رے کی سلطنت ملی کہ نہیں ملی. کہا کہ نہیں. بس حسین نے جو مجھ سے کہا تھا کہ تو جس لالچ میں مجھ پر یورش کر رہا ہے وہ تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہو پائے. کہا کہ اور بتا میرے مولا نے آخر وقت میں کیا کہا تھا. عمر سعد کہتا ہے کہ جب فرزند زہرا ذوالجناح سے نیچے گرا تھا, گھوڑے سے نیچے گرا تھا, میں قریب تھا اور میری طرف نگاہیں کی تھی فرزند زہرا, اور میری طرف نگاہیں کر کے کہا تھا کہ عمر سعد ان قریب تجھ پر ایک ثقفی جوان مسلط ہو جائے گا, ثقفی غلام مسلط ہو جائے گا اور تجھے تیرے کیے کے انجام تک پہنچائے گا. شکر ادا کرتا ہے مختار, کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے, دیکھ عمر سعد میں اپنے مولا کی دعا والا ہوں. اب بھی کسی کو شک ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں, میں وہ ہوں جسے میرے مولا نے آخری وقت میں یاد کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا, پہلے اس کے دانت اکھڑوائے, ایک ایک جوڑ اس کا الگ کروایا عمر سعد کا بدترین انجام سے. اس کے دو بیٹے تھے, ایک حفص ابن عمر سعد, عمر ابن سعد, اور ایک محمد ابن عمر ابن سعد, دونوں کو بلوایا. بڑا بیٹا حفص آتے ہی باپ کا جو سر دیکھا, لاشا دیکھا, پچھاڑے کھا رہا ہے, گر گیا اس کے, کہا کہ اس کو بھی اس کے ساتھ پہنچا دو, کیونکہ وہ بھی کربلا میں موجود تھا. گئے اس کو بھی, چھوٹا بیٹا کھڑا رہا محمد, وہ کہتا ہے کہ امیر جب کربلا یہ دونوں جا رہے تھے میں ان کے ساتھ نہیں گیا تھا, اور میں نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ دیکھ فرزند زہرا کے خون سے ہاتھ نہ رکھ, اور امیر آج میں بہت خوش ہوں گے یہ دونوں اپنے انجام پہ پہنچ گئے, میں اس فیل پر راضی ہوں. چھوٹے بیٹے نے جب یہ بات کہی اس کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ. یہ انجام ہوا ہمارے ساتھ کا. اس کے بعد جن افراد کو لایا گیا, اخنس ابن مرصد یہ ملعون اور رضی ابن منقاد, یہ دونوں وہ ہیں کہ جب گھوڑ لاشے کی پامالی کے لیے کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا تو اخنس ابن مرصد ملعون تیار ہوا تھا, اس نے سربراہی کی تھی اس گروہ کی کہ جس نے جناب سید الشہداء کے لاشے کو پامال کیا تھا, اور رضی ابن منقص ان دونوں کو پکڑا گیا اور ان کے ساتھ پورا گروہ. لیکن ان دو کا نام میں نے اس لیے لیا کہ یہ دونوں ملعون سربراہ لاشے کو پامال کرنے کے. تو بس یہی سلوک کیا اس کے ساتھ جناب مختار نے, ان کو میخوں سے گاڑ دیا زمین پہ اور ان پر گھوڑے دوڑا دیے, بعد میں ان کو واسل جہنم کیا گیا. اس کے بعد عزیزان محترم وہ قاتل پکڑا گیا, وہ ملعون پکڑا گیا زید کے, جس نے جناب علی اکبر کے چہرے پر تلوار ماری تھی. جناب علی اکبر کے چہرے پر تلوار مارنے والا یہ ملعون قابو آیا جناب مختار کے, اور جناب مختار نے اس کو بھی بدترین صورتحال سے اس کے انجام تک پہنچایا. اور اس کے بعد جو ملعون پکڑا گیا وہ بشیر ابن بشر, یہ وہ عمرو ابن حجاج. عمرو ابن حجاج وہ شخص ہے کہ جس نے امام پر پہلا وار کیا تھا, جب امام اپنے گھوڑے سے گرے تو پہلا تلوار کا وار کیا تھا امام کے سر مبارک پر اس ملعون نے, عمرو بن حجاج نے. اور بشیر بن بشر وہ خبیث ہے کہ جس نے ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے, اس میں سنان بن انس کا بھی نام آتا ہے لیکن اس کا بھی نام ہے, کہ جب نہ اتار سکا تو جناب سید الشہداء کی فرزند زہرا کی انگلی کو قطع کر دیا تھا, کاٹ دیا تھا ایک انگوٹھی کے لیے. بس اس کی بھی ایک ایک انگلی کو پہلے جدا کرایا اس کے بدن سے, اور اس کے ہاتھ کاٹ کر اس کے پیٹ کو چیر کے اس میں ڈال کے, اور پھر اس میں جناب مختار نے آگ لگوا دی. اس کے بعد جو ملعون قابو آیا وہ تھا سنان بن انس. سنان بن انس کے بارے میں تین مظالم تاریخ میں لکھے گئے کہ اس نے تین ظلم کیے تھے. ایک ظلم اس نے یہ کیا تھا کہ برچھی ماری تھی علی اکبر کے سینے پر, علی اکبر کو برچھی مار کر گھوڑے سے نیچے گرایا تھا. دوسرا ظلم اس ملعون نے یہ کیا تھا کہ امام کی زرہ کو چھین کر یعنی اتار کر یہ فرار ہوا تھا. دوسرا ظلم اس نے یہ کیا تھا. تیسرا ظلم یہ تھا اس کا کہ نیزے پر جو سر اٹھا کر جو قافلہ چلا ہے اس میں سنان بن انس کا نام سب سے زیادہ تھا, کہ نیزے پر گھما گھما کے تماشا کرتا ہوا جناب سید الشہداء کے سر کو بازاروں میں لے کر پھرا کرتا تھا. صلوات بھیجے محمد علی محمد. ایدان محترم آج کیونکہ یہ سلسلہ یہی انتقام کا ہے, اس لیے میری مجبوری ہے کہ وہ فضائل اور مصائب کو الگ نہیں کر پا رہا, اور میں چاہتا بھی نہیں کہ وہی روایتی انداز رہے کیونکہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ بھی آ جائیں گے. لیکن بہرحال ایک حصہ میں نے مخصوص رکھا ہوا ہے آپ کے لیے مصائب کا, لیکن روزانہ سے الگ یوں ہٹ گیا آج کا حصہ یہ تھوڑا سا, کیونکہ اس میں قاتلان حسین کا مسلسل ذکر آ رہا ہے. شمر بن ذیل جوشن اس ملعون کو تلاش کرنے کے لیے فرار ہو گیا عورتوں کے کپڑے پہن کے, عبداللہ ابن کوتوال کو بھیجا, اور یہ بڑا خود بھی ظاہر ہے کہ لڑاکا قسم کا آدمی تھا, پہلے غلام گیا اس کو اس نے شکست دے کے بھگا دیا, پھر عبداللہ ابن کوتوال خود گئے کلپانیہ کے مقام, ایک گاؤں ہے کوفے سے تھوڑا فاصلے پہ, بصرہ جانا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح مصعب ابن زبیر کو پہنچا دے. ایک قاصد واسد ہی بھیجا, خیر وہ قاصد ہی پکڑا گیا. عبداللہ ابن کوتوال اتنے تیز تھے انتقام لینے میں کہ اس سے بھی آگے نکل گئے بہت دور, یہ پیچھے رہ گیا وہ آگے نکل گیا, ان کو پتہ نہیں کہ شمر جو ہے وہ پیچھے. وہاں اس کے جاسوس واسوس کو پکڑ لیا, اس سے معلوم ہوا کہ کلپانیہ میں یہ مبروس کتا موجود ہے, کیونکہ تاریخ میں یہی لکھا ہے جناب سید الشہداء نے اس کو اسی نام سے پکارا تھا. جب یہ ملعون چاہتا تھا کہ سر فرزند زہرا تن سے جدا کرے تو اس کو مبروس کتا کہا تھا جناب سید الشہداء نے. تو یہ مبروس کتا اپنے خیمے میں تھا کہ جناب عبداللہ ابن کھوتوال نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھرا ڈالا, اس نے مقابلہ کیا, تین چار کو شہید بھی کیا, آخر زخمی کر کے اس کو گرفتار کر کے رسی سے باندھ کر کوفے تک شمر بن ذل جوشن کو کھینچتے ویلا ہے. اس کا ظلم بتانے کی مجھے ضرورت نہیں, کوما صاحب کے حصوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. بس جناب مختار نے جب یہ سارا سلسلہ ہوا سنا تو اس کے بعد عبداللہ ابن ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ امیر اس کو میرے حوالے کر دو, اس شمر کو میرے حوالے کر دو, کیونکہ یہ خواب کی بات آ گئی نا, تو جناب ابراہیم نے بھی خواب دیکھا تھا اور یہی خواب دیکھا کہ قاتل حسین کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں. اس کو لیا یہ عبداللہ ابن کوتوال نے اپنے ذمے لیا اور پھر تیل زیتون کا جوش کروایا, اور وہ جوش کروانے کے بعد اس خبیث کو, اس مبروس کتے کو, اس میں سگے مبروس کو اس میں ڈال دیا اور مرنے سے پہلے اس کو واپس نکال دیا اس میں سے. پھر جو حشر کیا جناب ابراہیم نے کہ اپنے خنجر سے اس کی آنکھوں کو نکالا, کیونکہ یہی ملعون ہے کہ جس نے خیموں میں گھس کر سیدانیوں کی بے حرمتی کی, چادریں اتاری, تازیانے مارے, آگ لگانے کا حکم دیا, تیر باران کا حکم دیا, تو اس کا تو ایک ایک ظلم آپ سنتے تھے. شمر نے جو کیا کربلا میں سیدانیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خود جناب سید الشہدا کے ساتھ, پھر اس کی آنکھیں نکالی اور اس میں نفت ڈلوایا اور بے دردی کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچا کے اور اس کی لاش کو بھی آگ کے حوالے کیا. اب جناب مختار کہتے ہیں کہ جب تک حرملہ قابو نہیں آئے گا اس وقت تک میری تسلی نہیں ہوگی. اب یہ حرملہ کا واقعہ سنا کہ میں پھر آپ کو آگے لے جاؤں گا منزل کی طرف. یہ سن لیں کہ جتنے بھی قاتلان حسین کے نام ہیں تقریباً کوئی 12,000 کے قریب چن چن کر ابھی کوفے میں صرف مار دیے. حرملہ جب پکڑا گیا تو وہ روایت جو آپ منہال ابن عمر کی سنا کرتے ہیں, منہال ابن عمر اس وقت امیر مختار کے دربار میں, جب حرملہ ابن کاہل اسدی کو پکڑ کر لایا گیا تو منحال مبارکباد دیتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں جناب مختار کی تسبیح ہر وقت کرنی چاہیے, لیکن یہ خاص موقع منحال آپ نے اس وقت یہ خاص موقع کہا کہ مختار میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے مولا کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی. کیا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں مدینے میں تھا تو امام سجاد کی خدمت میں تھا اور میں نے خبر دی کہ صلوات میرے بیٹا پانی, اے بیٹا اوپر آ جاؤ, اوپر آ جاؤ, ادھر ہی آ کے ایک آدمی بیٹھ جاؤ, جلدی سے بیٹھ جاؤ, اوپر ہی بیٹھے رہو. تو ایزان ہوتا منحال کہتے ہیں کہ امام نے کو جب میں نے خبر دی کہ مختار نے خروج کیا تو امام نے دعائیں دی اور میں نے کہا کہ وہ ایک ایک قاتل حسین کو انجام تک پہنچا رہا تھا. مولا نے کہا تھا کہ یہ بتا حرملہ اب تک انجام تک پہنچا کہ نہیں پہنچا, اور مختار میں دیکھ رہا ہوں کہ دعا قبول ہوگی. بہرحال یہ مصائب کا ٹکڑا میں پڑھ چکا. تو پھر جناب مختار نے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے کیا ظلم کیا تھا کربلا میں, تو اس نے اپنے ان تین تیروں کا عزاداران حسین حال سنایا تھا. اس حرملہ کو بھی اسی طرح وہی جو شمر کا انجام کیا وہی اسی انجام سے اسے بھی دو چار کیا. اب ایک اہم ترین قاتل حسین دو آدمی رہ گئے کوفے میں جو تھے, محمد ابن اشعث اور قاضی شرح, ان کو بھی گرفتار. شیس ابن ربی فرار ہو گیا ملعون, یہ پہنچا جا کے عبد الملک ابن مروان کے پاس, اس کا بھی انجام پہنچ جائے گا بعد میں. یہ دو آدمی رہ گئے محمد ابن اشعث اور قاضی شرح. قاضی شرح جس کو آپ کہتے ہیں مفتی اعظم, جس کو آپ کہتے ہیں قاضی القضات, جس کو کہتے ہیں آپ درباری ملا, جو حکومت کی مرضی سے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں, رہائی کا فتویٰ دیتے ہیں, کافر بناتے ہیں, مسلمان بناتے ہیں, چاند نکالتے ہیں, غروب کرتے ہیں, نکالتے ہیں, بند کرتے ہیں, 28 کو 30 بناتے ہیں, 30 کو 28 بناتے ہیں, 29 کو 27 بناتے ہیں, سارا سارا آپ دیکھا کرتے ہیں نا. ابھی تماشا بھی 2 مہینے پہلے بھی ہوا یہی تماشا کہ وہ جو 2-3 29 کے ہوئے, تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھیا یہ 30 کا ہی ہے 29 کا نہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ 28 کو ہو چکا تھا, چاند دیکھ لیا تھا لوگوں نے 28 کو, لیکن ان کو کہ پہلے وہ کر چکے تھے گڑبڑیں تو پھر ان کو مجبوراً 29 کا کرنا پڑا, لہٰذا جو اب کی 29 کا ہوا تھا 29 کا نہیں تھا 30 کا تھا. تو یہ سارے تماشے کیونکہ تنخواہ بندی بھی ہے, مال مل رہا ہے, اب کیا کریں. ان کا بھائی کچھ کرو, آنکھ بند کر لو, نہیں نظر آیا کہہ دو نہیں نظر آیا, انہیں آنکھ بند کر لی کہ نظر نہیں آیا, آنکھیں کھول لو یا ایسی عینک پہن لو جس پہ باریک سی لکیر ایک پہلے سے بنی ہوئی, دیکھا نہ چاند تو نظر آ گیا, تو چلو بھائی یہ بتا دو صلوات بھیجے محمد علی محمد. یہ اس قبیل کے لوگ ہیں, یہ قاضی شریح پکڑا گیا, ان دونوں کو گرفتار کیا گیا. محمد ابن اشعث منافق ابن منافق, جس کا تعارف کرا چکا کہ یہ کس کا, اشعث ابن قیس کا بیٹا محمد ابن اشعث, اور اس کی بہن جعدہ بنت اشعث جس نے دوسرے امام کو, امام مجتبی علیہ السلام کو زہر سے ہلاک کیا تھا, شہید شہاد شہید کیا, صلوات بھیجے محمد. تو عزیزان محترم, محمد ابن اشرف جب سامنے آئے کہ تو مختار نے کہا کہ تو وہی نہیں ہے کہ جو خط لکھنے والوں میں شامل تھا. اب یہ گردن جھکائے کھڑا ہے, کہتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے ساتھ دیا, میں اکیلا تھا قاتل. نے کہا کہ ہزاروں, ارے لاکھوں ہوں گے تو میں ان کو بھی انجام تک پہنچاؤں گا, میں ان کو کب چھوڑ رہا ہوں, لیکن تو خط لکھنے والوں میں تھا, تو نے کیوں خیانت کی امام سے, سرداری کے لیے, مال اور دولت کے لیے. اور اب اگر چل اس وقت تیرے امیر نے کہا تھا, اس وقت جو تو نے میرے خلاف خروج کی قیادت کی, اس کی کوئی تعویل ہے تیرے پاس؟ کیونکہ سردار تو یہ تھا نا محمد ابن اشعث, لہذا اس کو بھی بدترین انجام سے دو چار کے. پھر قاضی شریح کو پکڑا, قاضی شریح سے خطاب کر کے کہتے ہیں, قاضی شریح تیرے پاس اتنا مقدس منصب تھا. عزیزو یہ منصب کی بات ہے, مقام کی بات ہے. یاد رکھیے گا کہ ممبر کا احترام اور باتوں سے ہی پامال نہیں ہوتا, ممبر کا احترام بہت ساری چیزوں سے پامال ہوتا ہے. کسی ایک بات کو لے کے نہ بیٹھ جایا کیجیے, ممبر کے احترام کے بہت سارے تقاضے ہیں. یہی نہیں ہے کہ کسی نے کھڑے ہو کے کچھ مجھے کہہ دیا تو ممبر کا تقدس پامال ہو گیا. ٹھیک ہے, کہہ دیا اس نے جذبات میں آ کے, میں کیا کروں اس کا, مگر میں خود بھی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ممبر کا تقدس تو میں خود پہلے پامال کر رہا ہوں, میں لوگوں کو کیا کہوں, ایسا تو نہیں ہے. تو ممبر کا تقدس پامال کے اور بھی طریقے, ممبر کو استعمال کرنے کا انداز, ممبر پہ بات کرنے کا انداز. ممبر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پہ انسان بیٹھ کے معذرت کے ساتھ, کیونکہ دیکھا ہے آنکھوں سے تو کہہ رہا ہوں آپ کی, کہ تھرکنا شروع کر دے اور اس پہ اچھلنا شروع کر دے, کہ مولا کائنات نے کہا بندر اچھلا کریں. تو ممبر کا تقدس صرف ایک چیز سے نہیں ہے کہ کوئی نیچے سے کھڑا ہو کے مجھے کچھ دو جملے کہہ دے تو ممبر کا تقدس پاؤ دے. تو مجھے کہا ہے, ممبر کو تھوڑی کہا, اگر میں اس قابل ہوں تو کہا. لیکن عزیزو ممبر کا تقدس ان باتوں سے بھی تو پامال ہوتا ہے نا جو ممبر سے کی جاتی ہیں. یہ قاضی شریح جیسے لوگ کہ جو اس ممبر کو استعمال کرتے تھے, لوگ کہتے بڑا مقدس ہے بھائی, ممبر میں بیٹھا ہے, فتوی دے رہا ہے, خطبے دے رہا ہے, ابو موسیٰ اشعری مقدس. لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اگر اس کے خلاف کوئی علی والا کہتا تھا کہ یہ کیا بکواس کرے, لوگ کھڑے ہو, خبردار اتنا مقدس آج دیکھ نہیں رہے, ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوفہ میں تم اس کی توہین کر رہے ہو. یہ ممبر کی توہین, ممبر کی توہین نہیں ہے, ممبر کی توہین تو وہ ضمیر فروش ملا کر رہا ہے کہ جو جانتا ہی نہیں کہ اس کو ممبر سے کہنا کیا ہے. یہ ممبر کی توہین ہے کہ جو ممبر کے قابل نہ ہو ان بدبختوں کو بٹھا دو لے جا کے. ممبر کی توہین اور ممبر کی پامالی یہ ہے, یہ ممبر کی توہین. وہ نظر نہیں آ رہا کسی کو کہ یہ دین کو بگاڑنے والے, دین میں عجیب عجیب نئی چیزیں ایجاد کرنے والے, مسخ کرنے والے, شریعت کا مذاق اڑانے والے, شریعت کو پامال کرنے والے, اسی ممبر رسول سے جس سے علی شریعت کا دفاع کر رہا ہے, دین کا دفاع کر رہا ہے, جان قربان کر رہا ہے, اپنی اولاد قربان کر رہا ہے, اسی مقام کو استعمال کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ جس چیز کی حفاظت علی اور اولاد علی نے کی ہے اس کو مٹا دیا جائے. یہاں کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ ممبر کا تقدس پامال ہو رہا ہے. یہاں کوئی نہیں بولے گا کہ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے, یہ مراجع الزام کی توہین کی جا رہی ہے. جن لوگوں نے اپنے خون جگر کو, تم نے دو باتیں کرنا سیکھ لی زبان سے, چلنے لگی تمہاری زبان اور تم لوگوں کو بگاڑنے لگے. وہ جو 60-60 سال جن کی ٹانگیں چیر دی گئیں, شہید اول شہید ثانی, اپنے خون جگر کو روشنائی دی, اس سے تمہارے دین کو محفوظ کیا, مکتب جعفریہ تمہارے سامنے رکھا, تمہاری تاریخ مرتب کی, تمہارا دین ایمان, تمہارے اصول, تمہارے فروع, ائمہ طاہرین کے تعلیمات کو تمہارے لیے بچا کے رکھا, وہ سب جاہل اور تم گدھے اور احمق. آج مراجع کی توہین کرو تم بڑے قابل, کیونکہ تمہیں الو بنانا آ گیا لوگوں کو کہ کیسے بنایا جائے. خطابت آ گئی, دو بات کرنی آ گئی, دو لفظ کرنے آ گئے. خدا نے تمہیں نعمت دی تھی, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, ہم نے بیان کی قوت دی تھی. یہ خدا کی دی ہوئی نعمت تھی, کاش اس کو خدا کے راستے میں استعمال کرتے. یہ خدا نے نعمت دی تھی تمہیں کہ تم لوگوں سے بات کرو اور لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں, اور تم نے خدا اور رسول کی خوشنودی کو چھوڑ دیا, لوگوں کی خوشنودی کو اپنے سامنے رکھ لیا کہ لوگ کس بات سے خوش ہوں گے. ہاں تو لوگ تو عمر سعد کے ساتھ لاکھوں تھے, حسین کے ساتھ 72 تھے, اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہزاروں ادھر تھے ہم ادھر چلے گئے. نہیں عزیزو, سمجھو مسائل کو, فلسفے کو سمجھو ہر چیز کے, یہ باتیں نہیں ہیں. یہ دور گیا کہ یہ کل کا دین جاننے والے اور ہمیں آ کر بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے, اور بڑے فخر سے کہیں ممبروں پہ بیٹھ کے کہ جی میں نے, آپ تو پیدائشی شیعہ مومن ہیں, میں نے تو پڑھ کے حاصل کیا ہے, میرا علم زیادہ ہے, میں زیادہ سمجھتا ہوں. وہ کعب الاحبار یہودی کی پیروی کرنے والے یہ لوگ کہ جو سالس کے دربار میں کھڑا ہو کر حدیثیں گڑا کرتا تھا, بتایا کرتا تھا, اور یہی کہا کرتا تھا کہ میں مطالعہ کر کے ہوں تم پیدائشی مسلمان, اور ابو ذر اس پہ تماچا مارا کرتے تھے, اپنی آسا مارا کرتے تھے, او یہودی کی اولاد تو ہمیں ہمارا دین بتانے آیا ہے؟ تو مومنوں کہ آج یہ نوبت آئے گی کہ دوسرے آگے تمہیں تمہارا دین بتائیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط, اور تمہیں بے راہ روی پر ڈال دیں, تمہیں اس راستے پر ڈال دیں جس کی علی نے مذمت کی ہے. فخر کرتے ہیں لوگ, ارے بھائی کیا بات کر دی اس نے, ہم سب کو نصیری بنا دیا, کیا باتیں کر رہے ہو, کیا علی نے مذمت نہیں کی؟ جب علی نے مذمت کر دی تو قابل فخر نہیں ہے وہ بات, جب علی نے اس کو منع کر دیا تو یہ علی کی بات مانو گے کہ اس کی بات مانو گے؟ اپنے مولا کے اطاعت کرو گے یا ان کی اطاعت کرو گے کہ جو زبان کے چٹخاروں سے دین میں تحریفات ایجاد کرنے کا باعث بن جاتے ہیں, لوگوں کی عقائد کو بگاڑنے کا باعث بن جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. تو یہ ہے وہ قاضی شریح جس کے باقیات آج تک ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ان کو ہم بھگت رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک بھگتتے رہیں گے. قاضی شریح کو بلایا, تجھے اتنا مقدس منصب دیا تھا, تیرے پاس اتنی مقدس جگہ تھی, تو قاضی کے عہدے پر بیٹھا تھا, اور ملعون تو نے قتل حسین کا فتویٰ دے دیا, قتل حسین کا, یہ زر و جواہر کے عوض, مال دنیا کے عوض, آج کی زبان میں کہوں پروٹوکول کے عوض, بنگلے کے عوض, گاڑیوں کے عوض, شہرت کے عوض, تو نے قتل حسین کا فتویٰ دے دیا. ان کو بھی اپنے بدترین انجام سے دو چار کے, میں نے اشارہ کیا کیونکہ میں نے ابھی گھڑی دیکھی, وقت بہت ہو گیا جبکہ مجھے آگے پہنچنا ہے, ابھی آپ کو ایک منزل تک اور پہنچانا ہے. یہاں کوفے میں قاتلان حسین کو انجام تک پہنچانے کے بعد جب پورا کنٹرول ہو گیا کوفے پہ, تو اب جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو کہا کہ اب تم جاؤ موصل کی طرف, اور ابن زیاد, حسین بن نمیر اور شبس ابن ربعی جو فرار ہو گیا تھا, ان تینوں کے سر جب تک نہیں آتے مجھے سکون نہیں ہوتا. اور یہ تینوں کہاں؟ عبد الملک ابن مروان کی پناہ میں دمشق. خط لکھا, عمار غلام کو بھیجا دمشق جناب مختار نے, خط لکھا, اور خط میں لکھا کہ خدا نے مجھے مسلط کیا ہے قاتلان حسین کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے, اور تین بڑے بڑے حسین بن نمیر, عبید اللہ ابن زیاد اور شبس ابن ربی تیرے پاس ہیں, میرا خط ملتے ہی انہیں میری طرف روانہ کر دے. اب عبد الملک ابن مروان, اس کو جب یہ خط ملے گا تو اس کا کیا؟ اچھا مجھ سے یہ کہا, جا مختار کو پیغام دے کہ قریب پہنچ رہا ہوں تیری موت بن کر. خیر وہ دربار کا واقعات, وہ جزیات کے جناب مختار کے غلام نے کس دلیری سے, وہاں دلیری اور بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا, واپس پہنچا. ادھر ابن زیاد کو 100,000 کا لشکر دے کے عبد الملک ابن مروان نے کہا اب تو جا اور خاتمہ کر, حسین بن نمیر اور شبس ابن ربیع دونوں بھی ساتھ. ادھر سے یہ چلا موصل کی طرف, ادھر سے ابراہیم بن مالک اشتر 24,000 کا لشکر لے کے چلا. اب ادارو اور دو تین تاریخی نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں, بنیادیں کہاں پڑیں کہ بعض کاموں کی. یہ تو درست ہے کہ عزاداری کی بنیاد کوفے میں پڑی, شام میں پڑی, ماتم مجلس ثانیہ زہرا نے اس کی بنیاد ڈال دی, لیکن پہلی باضابطہ اور باقاعدہ مجالس کہاں ہوئی؟ کہ جب جناب ابراہیم بن مالک اشتر نکلے ہیں, تکرار کر دوں ایک جملے کی کیونکہ اتنا اس وقت یہ اتنا مجمع نہیں تھا پہلی مجلس میں جب میں نے بات کہی تھی, تو جناب مختار جب کوفے سے رخصت کرنے کے لیے نکلے ہیں, پا پیادہ ننگے پیر اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جناب ابراہیم کو چھوڑنے کے, ابراہیم کہتے ہیں آپ چلے جائیے واپس, کہتا ہے کہ نہیں ابراہیم, تم دشمنان اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو ابن زیاد کو, میرا دل چاہتا ہے کہ نصرت اہل بیت میں میرے پیر جتنے گرد آلود ہو جائیں اتنا مجھے زیادہ ثواب ہوگا. تو ابھی تو یہ ننگے پیر چلنے کی سنت مختار نے پہلے سے ڈالی تھی, خیر واجبات میں سے نہیں ہے, ضروریات میں سے نہیں ہے, لیکن یہ محبت میں اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں, اپنا اولیہ بناتے ہیں 10 محرم کو, تو یہ بھی مختار کی سنت تھی کہ اس کے بعد مختار سب سے پہلے تھا کہ جو نصرت اہل بیت میں پا برہنہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ دور تک گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نصرت اہل بیت میں میرے پیر گرد آلود ہو جائیں. تو عاشور کے دن اگر تھوڑی دیر گرمی سے بچنے کے لیے سائے میں بھی اگر آپ ننگے پیر ہو جایا کریں نا تو بہت ثواب ہے. صرف یہ سوچ کر کہ ہم نصرت حسینی کے لیے تو نکلے ہیں عاشور کے دن, تو ہمارے پیروں میں ذرا سی گرد لگ جائے اچھی بات ہے, گریبان چاک ہو جائے اچھی بات ہے, سر پہ تھوڑی سی خاک ڈال لیں اچھی بات ہے. عزیزو یہ تو آج سے 25-30 سال پہلے تک بھی یہ احترام دیکھا جاتا تھا عاشور کا, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, لوگوں کو بہت ترقی یافتہ ہو گئے, شب عاشور میں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسا تو نہیں تھا نا 30-35 سال پہلے, کتنا تقدس کتنا احترام, نہ ایسے خواتین کے ہجوم اور جلوس جایا کرتے تھے ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ, دوسری امام بارگاہ سے تیسری, بھائی آپ گھر میں بیٹھ جاؤ ماتم کر لو, کیوں نہ محرموں میں تماشا بنوا رہی ہو, تمہارے گھر میں ایسا خانہ نہیں ہوگا پڑوس کیا ہوگا, یہ کیا میلے کا سا سما بناتے ہو بابا, مرد جا رہے ہیں ازا خانے رونق ہے ماتم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے کرو ماتم کرو جتنا کرنا ہے, رو ساری رات, رو گریے کی رات ہے, لیکن پتہ تو چلے نا کہ تم عزادار ہو, یہ تو نہ لگے کہ تم کسی فنکشن میں جا رہے ہو, معذرت کے ساتھ میں تو کہہ دیتا ہوں, اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, ایسا تو نہ لگے کہ کوئی میلہ ہو رہا ہے, ایسا تو نہ ہو کہ کوئی چراغاں ہو رہا ہے, ایسا تو نہ لگے کہ آپ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ دیے سارے دوست اور عورتیں ادھر بے پردہ, کیونکہ سیدانیوں کی چادریں چھین لی گئیں, لہٰذا ہمیں کیا ضرورت, تو شب عاشور بے پردہ, دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع کون دے رہا ہے, ہم خود, دوسرے اندھے تو نہیں ہیں, کہتے صاحب آپ میں لاؤڈ اسپیکر سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں, اچھا میں لاؤڈ اسپیکر سے نہیں کہتا, وہ اندھے ہیں, ان کی آنکھیں نہیں ہیں, ان کے کان نہیں ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں, وہ اس شہر میں نہیں رہتے, وہ اس ملک میں نہیں رہتے, آخر کیا مسئلہ ہے, تو پھر میرے بتانے سے کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو, صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. تو یہ احترام تقدس اپنی جگہ, پانچ زندہ بس 5-10 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں اضافی آج بھی, کیونکہ آگے سے دو ہی مجلسیں رہ گئیں اگر میں زندہ رہا تو. اب عزیزان محترم یہ جناب مختار نے اس انداز میں خدا حافظ کیا ابراہیم بن مالک اشتر کو, اور یہاں سے 24,000 کا لشکر لے کر چلے عراق کی سرزمین میں داخل ہوئے, یعنی تکریت کی, عراق تو اب یہ سارے ہی ہو گیا, اس وقت ذرا الگ الگ تھے علاقے, تکریت اور تکریت کے بعد موصل. تکریت میں جب پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے لشکر گزرے گا, جناب ابراہیم نے صرف پیغام بھیج دیا کہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں راستہ دے دو آگے موصل تک جانے کا. ادھر سے یہ نکلے تکریت میں, جب یہ معلوم ہوا کہ قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے آ رہے تھے, سارے مرد عورتیں جمع ہو گئے کوٹھوں پہ بازاروں پہ, واہ حسینہ واہ حسینہ کی صداؤں سے استقبال کیا اس لشکر کا, جمع ہوئے جامع مسجد میں, جمع ہوئے جامع مسجد میں جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے مجلس پڑھی جس کو آپ کہتے ہیں خطبہ, خطبہ دیا جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے, اپنے آنے کا مقصد بتایا, کیونکہ لوگ زر و جواہر لے کر آ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ مفت میں سارا سامان دن, تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہم تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نکلے جنہوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں آل رسول کو قتل کر دیا ہے, مسائے پڑھے پورا کربلا جتنی دیر تک پڑھ سکتے تھے پڑھے. اب یہ دستور ہو گیا کہ جس علاقے سے جناب ابراہیم بن مالک اشتر کا لشکر گزرتا ہے وہاں رک جاتا ہے, اور وہاں رکنے کے بعد وہ خطبہ دیتے ہیں, اور وہ خطبہ کیا ہے, خطبے میں پہلے حمد و ثنا فضائل اور اس کے بعد پھر مسائل, اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہم تو اس لیے نکلے ہیں, صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. نصیبین کا مقام آیا, نصیبین کا جو والی ہے حنزلہ ابن عمار الثعلبی اس کو خط لکھا جناب ابراہیم نے, یہ دیکھو ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں, ہمیں صرف راستہ دے دو آگے جانے کا. اس کو جب یہ پتا چلا وہ خدمت میں حاضر ہوا, کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ذرا جواہر قبول نہیں کریں گے, لیکن میرے پاس 10,000 کا لشکر ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ قاتلان حسین سے انتقام لے آپ کے ساتھ, کہ یہ جناب 34-35,000 کا لشکر بنا, اس کو بھی میں نے خلاصہ کیا. اس سے آگے بڑھے ماردین, ایک چھوٹا سا قلعہ تھا, اس قلعے کا کوتوال تھا دردان, وہ ڈر کے اس نے دیکھا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے بند بند ہو کے بیٹھ گیا, تو اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی اب تو راستہ کھول دے, بس ہم آگے جانا چاہتے ہیں, ابن زیاد ہے ہمارا تو نہیں ہے. تو دردان کو جب اس کے قاصد نے آ کر بتایا کہ یہ تو مختار کا لشکر ہے, تو پھر اس نے کہا کہ میں اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں ابراہیم سے. جناب ابراہیم سے ملا اور کہا کہ ابن زیاد آپ سے پہلے یہاں سے آ کے گزر چکا ہے, اور نہر خاضر کے پار اس کا لشکر ہے, اور اس کے بچے بیویاں کنیزیں سب میرے پاس ہیں, اس کا مال دولت سب کچھ میرے پاس امانت رکھے گیا ہے, اور میں خود نہیں چاہتا کہ میں اس ملعون کا ساتھ دوں, لہٰذا آپ جو چاہیں فیصلہ کریں. اب جناب ابراہیم کو جب یہ معلوم کر دوں, ٹھیک ہے, پہنچے اور جناب سب اس کے جو بیٹے تھے, چار بیٹے ان کا بھی وہیں سب کا خاتمہ واتمہ کیا, مال و دولت وہیں علاقے والوں کو بانٹ دیا, اسلحہ وسلح سب اپنے ساتھ. اور پھر ابن زیاد تو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے بیوی بچے سب قتل کر دیے ابراہیم نے, اب یہ نہر کے ایک طرف ان کا لشکر, ایک طرف ابراہیم کا. وہاں سے ابن زیاد کا لشکر چلا, پہلی جو جھڑپ ہوئی ہے ان میں, اس پہلی جھڑپ میں ابن زیاد سمجھ کے ابراہیم نے ان کے اس کے غلام کو مار دیا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا غلام تھا, ابن زیاد نہیں تھا. 30,000 تاریخ میں کہ 30,000 زیادیوں کو پہلی جھڑپ میں ابراہیم بن مالک اشتر کے سپاہیوں نے قتل کیا. سلوات پہلے کو قتل, اور یہ پھر بھاگا نہر پار کر کے. اس نے عبد الملک کو خط بھیجا کہ ابراہیم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے ہم کو, بھیجو. حالانکہ یہ 35,000 اور وہ 1,00,000, اور روایتوں کے مطابق جب دوسری کمک پہنچی ہے اس کے پاس تو دوسری کمک کے بعد اس کا لشکر 4,00,000 تک بتایا گیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, چلو کم والا لے لو, 1,50,000, 1,00,000 سے 1,50,000 کے درمیان پھر ہو گیا اس کا لشکر, جبکہ 4,000-5,000 مجاہدین بھی شہید ہو چکے ہیں. اور جب آخری مارکہ شروعات, تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جنگ کی, کہ پہلے ایک ایک کر کے نکلے, حسین بن نمیر نکلا, اور حسین بن نمیر کے مقابلے پر نکلا ادھر سے ورقہ ابن غارب گیا, دونوں میں جنگ ہوئی. اس سے پہلے حسین 3-4 مومنین کو شہید کر چکا تھا, اور جب ورقہ ابن غارب کے مقابلے پر آیا, اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں حربہ مار کے اس کو گرایا, قتل نہیں کیا بلکہ اس کو جناب رسی سے باندھا, ان کے ساتھیوں نے زخمی کرنے کا, پھر کھینچ کر لیا ہے, یہاں لے کر آ گئے کہ ادھر آ جاؤ, اس کو ساتھ جناب ابراہیم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. اور یہ حسین بن نمیر کون ہے؟ حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے امام کے چہرے پر تلوار ماری, چہرے پر امام کے صورت مبارک پر تلوار ماری تھی. یہی وہ ملعون ہے کہ جس نے عبداللہ ابن حسن کو, کہ جب وہ آ کے جناب اسے عصر کے وقت قتل کیے جا رہے تھے, جس وقت ایک بچہ خیموں سے بھاگتا ہوا آیا تھا, اور آنے کے بعد چچا کہتا ہوا گر پڑا تھا امام کے اوپر, ہاتھ آگے کر دیا. تو یہ حسین بن نمیر ملعون تھا کہ جس نے قتل کیا جناب عبداللہ ابن حسن کو. اور حسین ابن نمیر کے باب میں ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر دوں, مسائل کی منزل بھی آہستہ آہستہ آتی جائے گی. عزیزو, یہ وہ ملعون ہے کہ جب ایک واقعہ کربلا کے بعد جا رہا تھا گھر, تو اس نے عمر ساس سے کہا تھا کہ مجھے کسی مقتول کا سر تو دے کہ میں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو میں بتاؤں تو صحیح کیا کارنامہ کر کے آیا ہوں. تو عمر سعد نے قاسم ابن حسن کا سر اس ملعون کے حوالے کر دیا تھا, شہزادے کا سر. ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ابھی مخنف نے اپنی ایک اور افضل الاثار میں اس کو نقل کیا, شاید مقتل ابھی مخنف نہیں لیکن اسی کی جو دوسری کتاب ہے اس میں اس نے نقل کیا ہے اس بات کو. حسین ابن نمیر پہنچا رے, جو اب یہ موجودہ تہران آپ دیکھ رہے ہیں نا, رے کونے میں محلہ ہے تہران کا, اس وقت یہ رے کہلاتا تھا, رے کا رہنے والا تھا. یہ وہاں پہنچا, وہاں اس نے جا کے اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا, اور یہ خبیث, اس کے بچے, اس کے محلے والے, اور تغرل اس کا حاکم جو تھا, اس سر سے کھیلا کرتے تھے گراؤنڈ میں, میدان. دوسرے دن اس نے یہ سر ایک خاتون نامی, نیوز اور کا نام ہی خاتون تھا, اس خاتون کے حوالے کر دیا. اس خاتون نے دیکھا کہ رات کے وقت عجیب نور اس سر سے شاطے ہو رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. یہ گھبرا کے گھر سے باہر نکل گئی, نہیں آئی گھر. دوسرے دن پھر لوگ آئے, اسے سر لے گئے اور کھیلتے تھے بازار میدان میں اسے. تیسرے دن اس نے یہ کیا کہ یہ سر کو لے کے وہاں سے فرار ہو گئی. دن کے وقت رے سے فرار ہوئی اور شمیران ایک جگہ, اب تو یہ شمیران ایک کونا ہے تہران کا اور رے ایک کونا ہے, پہاڑوں کے اوپر شمیرانات کہلاتے ہیں. اس زمانے میں رے الگ اور شمیران ایک بالکل دور افتادہ پہاڑی ٹیلہ تھا, جہاں پہ آج آپ لوگ جاتے ہیں شہزادہ قاسم کی زیارت کرنے. جو لوگ بھی ایران زیارت کرنے جاتے ہیں, تہران میں ایک زیارت پہاڑوں کے اوپر اونچے اونچے جاتے ہیں, اس زیارت کا ہی نام ہے شہزادہ قاسم. تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شہزادہ قاسم کی زیارت یہاں کیسے آ گئی. تو جی, تو جب میں نے یہ روایت پڑھی تو یہ ربط مجھے یوں ملا کہ یہ سر لے کے وہ عورت وہاں شمیران پہنچی, اور رات کا وقت ہوا تو اس نے وہاں سر کو رکھا اور مناجات کر رہی ہے, رو رہی ہے, پیٹ رہی, سمجھ گئی کہ کسی نبی زادے یا امام زادے کا سر ہے. کہتے کہ پروردگار مجھ پہ کشف کر کے یہ کون ہے. اور جب بہت دیر گزر گئی, نصف شب کے بعد, اس نے دیکھا کہ آسمان سے تخت اتر رہا ہے اور اس پہ بیویاں ہیں, اور بیویاں اپنا تعارف کرا رہی کہ میں فاطمہ بنت اسد, میں فاطمہ بنت رسول, میں خدیجہ کبریٰ, میں آسیہ زن فرعون. یہ پانچ چھ بیویاں, میں مریم بنت عمران, یہ معصومہ اتری پانچ چھ, اور اس کے بعد اور فاطمہ نامی یہ عورت کہتی کہ فاطمہ نامی جو بی بی تھی اس نے سر کو گود میں لے کے ہائے میرا لال بھائی ماتم کیا. میرے حواس اپنے قابو میں نہیں تھے. جب حواس میرے قابو میں آئے تو میں نے اس تخت کا کونا پکڑ لیا. میں نے کہا اے بی بی ہو مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ کس کا سر ہے. کہا کہ تو نہیں جانتی خاتون یہ میرے لال حسن کے بیٹے کا سر ہے قاسم. حسن کے بیٹے کا سر قاسم کا سر. واقعی کربلا بتایا اس بی بی کا بیٹا تھا اس خاتون نامی عورت کا ایک بیٹا تھا. صبح کے وقت جب اس کو معلوم ہے کہ اب صبح میری تلاش شروع ہو جائے گی سر کے لیے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا واقعہ سنایا اور بیٹے سے کہا کہ اگر تو راضی ہو جائے اور دیکھ تیری بہشت تیری کہیں نہیں گئی تو میں اس سر کی جگہ تیرا سر دے دیتی. یہ حوصلہ چاہیے نا ہمت چاہیے ارے کہ تیرا سر دے دیتی. اور بیٹا بھی راضی ہو گیا جب اس نے پورا واقعہ سنا. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے کہ فرزند رسول کے سر کے بدلے میرا سر چلا جائے. اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا اس نے. یہ منزل ہے کیونکہ روایت ہے اس لیے پڑھنا پاکستان. اور جب وہ تلاش کرتے پہنچے تو اس نے وہ سر اس کے بدلے میں دے دیا. لیکن جب وہ گئے تو دیکھا بعد میں احساس ہو کہ یہ سر تو دوسرا ہے. پھر اس نے دعا کی پروردگار میری مدد کر کے میں سر کی حفاظت کر سکوں. تو مدد کرنے کے لیے کون پہنچا وہاں پہ؟ جناب عمار کے پوتے اسد ابن عبد الرحمن ابن عمار. یہ رودبار کی کسی مہم پر تھے. یہ وہاں پہنچے اور اس بی بی کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ عمار یاسر کا پوتا محب اہل بیت ہے وہاں قبا بنایا وہاں اس سر کو دفن کیا کہ آج تک روایت کے مطابق جناب شہزاد قاسم کے سر مبارک وہاں دفن ہے. ایک روایت کے مطابق کیونکہ تو میں نے کہا نا ایک روایت. اور روایت کے مطابق تمام سرہائے شہدا واپس آ گئے تھے ان کو کربلا میں دفن کر دیا گیا تھا. لیکن کیونکہ یہ میں نے خود زیارت دیکھی تھی تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں یہ شہزادہ ابن قاسم شہزادہ قاسم ابن حسن کی زیارت کیسے آئی. تو جب یہ روایت پڑھی تو وہ کڑی سے کڑی ملی کہ یہ اس روایت کے مطابق یعنی تاریخ میں ذکر ہے ضرور. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی نے یوں ہی بنا دی ہے زیارت. اس زیارت کا ذکر ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو یہ وہ حسین ابن نمیر تھا یہ ملعون کہ جو جناب شہزادہ قاسم کا سر لے کے گیا تھا. اس کو انجام تک پہنچایا جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے. دوسرے دن کا جو مارکہ ہوا تو اس میں پھر شامیوں کا کوئی پتہ نہ چلا. اس میں شبس ابن ربعی بھی ملعون قتل کیا گیا. ابن زیاد جب جنگ ختم ہوئی شامی بھاگ گئے. اب محاصرہ کیا ابراہیم بن مالک اشتر نے. کہا کہ ڈھونڈو یہ ہے کہاں ابن زیاد. اگر یہ فرار ہو گیا تو ہماری ساری محنت ضائع. ڈھونڈا لاشوں. پھر ایک اپنے سپاہی سے کہا جناب ابراہیم نے کہ مجھے ایک شک ہے کہ رات کو ایک حریر کا ماما باندھے ہوئے ایک شخص مجھ سے مقابلہ کیا اس نے. میں نے اس کو قتل کیا. مجھے شک ہے کہ وہ خوشبو آئی تھی. مشکو عنبر کی خوشبو کیوں آئی تھی؟ کہ جب اس ملعون نے ملعون کے پاس جناب جناب سید الشہدا پہنچا تھا تو ایک قطرہ اس کی ران پہ خون کا ٹپکا تھا کہ جو اس کی ران کو چھید کر نکل گیا تھا اور اس کے زخم سے مسلسل تعفن اٹھتا تھا. تو اس نے ہر وقت اس میں مشکو عنبر بھر کے رکھتا تھا. تو کہا کہ مجھے اس سے مشکو عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. تو لاشوں میں تلاش کیا گیا اس ملعون کی لاش نکل آئی. اور پھر اس کے غلاموں نے تصدیق کی کہ یہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. اور بعض روایت میں نے دوسری تاریخوں میں لکھا ہے کہ نہیں اس کو بھی زندہ گرفتار کیا. زندہ گرفتار کرنے کے بعد بدترین انداز میں اس کو قتل کیا اور اس ان کے سروں کو کاٹ کے جناب مختار کے پاس کوفہ پہلے روانہ کیا خود پیچھے پیچھے. اور جناب یہ تاریخ کون سی ہے جس تاریخ ابن زیاد اپنے انجام کو پہنچا؟ 10 محرم ہجری 67. واقعی کربلا کے ٹھیک 6 سال کے بعد این 10 محرم کو یہ تینوں خبیث اپنے انجام کو پہنچے. حسین بن نمیر 9 محرم کو, شبس ابن ربعی اور ابن زیاد 10 محرم ہجری 67 کو اپنے انجام کو پہنچے. اور جناب مختار جس صبح اٹھے کہتے کہ آج ابراہیم کی طرف سے مجھے خبر ملنے والی ہے, آج ابراہیم کی طرف سے مجھے خوشخبری ملنے والی ہے. اور ابھی ناشتے پر بیٹھے کہ خبر آئی ابن زیاد شبس ابن ربعی اور حسین ابن نمیر کے سر اور دوسرے ملونوں کے سر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھیجے گئے خدمت میں. ناشتے پر بیٹھے سجدہ شکر کیا. اور جب 2-3 دن کے بعد جناب ابراہیم سارا لشکر لے کے پہنچے تو اب یہاں سے جناب مختار نے خط لکھا جناب محمد حنفیہ کو جو مکے میں مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ روپوش ہیں. اب یہاں سے دیکھیے جو لوگ تھوڑا سا شک کرتے ہیں اس باب میں. مسلحت امام بھی ایک شے سوال کیا گیا تھا, حالانکہ میں بتا چکا ہوں مسلحت امام اس وقت یہی تھی. اگر امام خود سامنے آ جاتا جناب ایسے احتجاج سامنے آ جاتے تو لوگوں کو تو ساتھ پھر بھی نہیں دینا تھا، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ خود جناب مختار کا انجام کیا ہو، وہ نتیجہ حاصل نہ ہو پاتا جو امام حاصل کرنا چاہ رہا تھا. امام اپنے مشن میں لگے ہوئے تھے. دو محاذ ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے، ایک علمی محاذ ہوتا ہے اور ایک جنگی محاذ ہوتا ہے. کبھی جنگی محاذ کی اہمیت زیادہ ہے، کبھی علمی محاذ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. امام جانتے ہیں کہ یہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف خود ترویج ہے علوم اہل بیت، مذہب اہل بیت کو کیسے آگے بڑھایا جائے. بنیاد ڈال رہے ہیں مدینے میں تاکہ آنے والی اولاد پانچواں امام اور چھٹا امام دانشگاہ امام جعفر صادق کی بنیاد رکھ سکے. صلوات بھیجو. آج بہت ہو گیا. بس ایک بات، میں اس کو بالکل چاہے بے رب تو یہی چھوڑ دوں گا، مجھے احساس ہے آپ لوگوں کی تھکاوٹ کا، تو بس میں نے ختم کر دیا، نہیں اس سے زیادہ نہیں. صلوات بھیجو. لیکن یہ ایک جملہ جو میں نے آخر میں کہا یہ بے ربط ہے. جی بے ربط ہے، نہیں حضور میں اندازہ کر رہا ہوں لوگوں کا. تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو یہ دور بھی جو ہے نا ہمارا، اگر جنگیں جیتنا ہے تو علمی محاذ کو مضبوط کر دو. بندوقوں سے تلواروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، علم سے جنگ جیتی جاتی. جس قوم نے علم کے میدان میں اپنا لوہا منوا لیا اس کو نہ ایٹم بم ہرا سکتا ہے نہ ہائیڈروجن بم ہرا سکتا ہے. جاپانی قوم آپ مثال آپ کے سامنے، دو ایٹم بم کھانے والی قوم علمی میدان میں جب آگے بڑھی تو آج پوری دنیا کے مارکیٹوں بازاروں کو اس نے قبضہ کر رکھا ہے. الیکٹرانکس ہو یہ وہ، جو ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ زانی محترم یہ میدان ہے، اور یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ شروع میں جو ایک اعلان آیا تھا میں تو سوچا تھا وہ ہو ہی نہیں پائے گا، لیکن خود بخود ایک جملہ ذہن میں آ گیا اس حوالے سے میرے، کہ سیرت فاؤنڈیشن کے جوان جو کام کریں ان کے ساتھ مدد کریں. یہ خالصتاً علمی کام ہے، مدد مالی مدد کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو خیر ایک الگ جگہ، وہ تو پروردگار کر ہی دیتے. نہیں، ان کے ساتھ اور انداز میں جس میدان میں ان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں استعمال کیجئے، اپنی صلاحیتیں ان کے حوالے کیجئے، ان کو اپنے ساتھ ملائیے، علمی میدان میں آگے بڑھیے، دیکھیے خدا کتنی جلدی آپ کو سرخرو کرے گا. علم ہے جو انسان کو آگے لے کر جاتا ہے، یہی علم ہمارے یہاں کمپیوٹر. دیکھیے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، اب کہہ دوں اور زبان پہ آ گیا تو میں کیا کروں، دل میں رکتا تو ہے نہیں میرے. دیکھیے بہت اچھی بات ہے، آپ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں زداری پہ، خدا آپ کو اور توفیق دے آپ کھربوں خرچ کریں، خربوں خرچ کریں. آپ ذریع بنائیں، آپ شبی بنائیں، آپ امام بارگاہیں بنائیں. دیکھیے خدا را جس انداز میں کہہ رہا ہوں اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس کو ادھر ادھر نہ کیجئے گا، میرے الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا غلط انداز میں. دیکھیے آپ کریں نہ کریں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا حصہ عزاداری کی حفاظت کے لیے نہیں خرچ کر سکتے؟ حفاظت تو نہیں، حفاظت کیا ہے بھائی، کر تو رہے حفاظت. اتنے سارے مسلح گارڈ بیٹھے ہیں، پولیس بیٹھی ہے، فوج بیٹھی ہے، ہمارے جوان کر تو رہے. نہیں عزیزو، حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت ایسی ہوگی کہ جہاں اتنے اخراجات کر رہے ہو خدا کے لیے، ایک میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، کمپیوٹر کالج، یہ حسینیت کی خدمت ہے بابا، آزاداری کی خدمت ہے یہ. یہ سمجھو اگر اس بات کو، یہ خدمت ہے، دین کی خدمت ہے. جہاں اتنی بڑی بڑی زمینیں کونا رکھ دو کہ یہاں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہوگا، یہاں انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہوگا، یہاں میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوگا، پھر دیکھو کہ کتنا ثواب. حسین خوش، زہرا خوش، علی خوش، رسول خوش، رسول خوش، خدا خوش، اہل بیت خوش. صلوات علیہ. ترقی وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو ان میدانوں میں آگے جاتی ہیں، جو ان میدانوں میں سمجھتی ہیں کہ ہمیں کیسا. مشنری کو نہیں دیکھا، جگہ جگہ پٹھو بٹھا رکھے، پوری دنیا میں انہیں قبضہ کر رکھا ہے، ذہنی اسیر بنا دیا آپ کو، کسی قابل ہی نہیں چھوڑا. آپ نہ مسلمان رہے نہ عیسائی رہے، بیچ میں آپ لٹکے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا حرکات و سکنات سے کہ بھئی پورے مسلمان ہو یا پورے عیسائی ہو. کیا ہو، پورے مسلمان ہو نہیں سکتے، پورے عیسائی بھی نہیں بن سکتے، کریں کہ آخری کدھر جائیں. یہ مشینری کا کام تھا، یہ اسکولوں کے ذریعے سے، یہ انگلش اسکولوں کا جو جال بچھایا کہ آج مسلمان ملک، امریکہ یوروپ میں تو مسلمان مقدمے لڑ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں حجاب سے جائیں گی، فرانس میں مسلمانوں نے کیس دائر کر رکھے، اور یہاں کے اسکولوں سے نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بچی پردہ کر کے نہیں آئے گی، نہیں آئے تو نکال لو نام داخل، نکالو اسکول سے. یہ ہمارے ملک کا ایسا حال ہے، یہ پاکستان میں اسکولوں کے وہ قانون چل رہے ہیں، کہ نہیں جی حجاب نہیں ہوتا یہاں، یہ روسری وسری پھینک کے آؤ. کیوں کہتے ہیں جی رومال سر پہ باندھتی ہے عقل خپت ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے عقل. ان کی عقلیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے سارے لباس آہستہ آہستہ اترتے چلے جا رہے ہیں، ان کی عقلیں کھلی ہوئی ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پاک. ختم کر دیا میں. تو یہ ایک میسج تھا آج جو دینا تھا. اس واقعے کو میں نے بے ربط اسی لیے چھوڑا کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ میرا بھی مسئلہ یہ کہ میں شروع کروں گا تو اس کو پھر آخر تک پہنچاؤں گا تو 11:30 بج جائیں گے, کیونکہ مجلسیں بھی دو ہیں, اس لیے بھی مجبوری ہے کہ مجھے تفصیل بتانی ہے. زداران حسین, بس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا شروع میں کہ حکیم بن طفیل یہ ملعون قاتل کہ جس نے وار کیا تھا سر پہ جناب عباس کے سر پہ گرز کا. بس میں چاہتا ہوں کہ اتفاقا آج 8ویں شب بھی ہماری ملی ہے تو 7ویں مجلس, لیکن اب 8ویں لگ جائے گی, 18 ہے. تو دل چاہتا ہے کہ عشرے کے دوران ایک نہ ایک مجلس منسوب کر دی جائے کسی شہزادے کے نام سے. تو عزیزان محترم, بس یہ عباس وہی شہزادہ ہے نا کہ جو ڈھارس ہے اہل حرم کی, علی کا لال حرم کی ڈھارس, بیویوں کی ڈھارس. رخصت ہوئے, گئے, بات چیت بھی ہوئی, زینب نے بتا بھی دیا کہ اب عباس, اب یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ ہوگا ہمارے ساتھ. عزاداران حسین جناب عباس نکلے جنگ کی, گھاٹ پہ قبضہ کیا, پانی بھی بھر لیا مشک میں, واپس چل پڑے. وہی نافع بن مالک جس کا میں نے بتایا کہ پہرے دار, اس نے چاروں طرف سے پوچھا کہ تینوں کا میں برسا دو, پانی نکل گیا تو غضب ہو جائے گا, پانی نہ جانا چاہیے. عزاداران حسین پس تینوں کا میں برسا, اور جناب عباس کی حالت یہ ہے کہ جب ایک بازو قلم ہو چکا, دوسرا بازو قلم ہو چکا, اپنے آپ کو بس مشکیدے پر جھکا دیا, علم گر چکا ہے, علم ٹھنڈا ہو چکا ہے. حسین دیکھ رہے ہیں دور سے, کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا, آخری بار جب گرا حسین سمجھ گئے کہ میرے شیر کے بازو قلم ہو چکے ہیں, اور اب دو ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو پورا کرنا تھا کہ یا علم بچا لے یا مشکیدہ بچا لے. بس عزیز علم ٹھنڈا ہو گیا, سکینہ کی پیاس عباس کے ذہن, پانی پہنچ جائے. عزاداران حسین گھوڑے کو ایڑ لگاتے جاتے ہیں, عباس کہتے جاتے ہیں ذرا جلدی مجھے پہنچا دے قیام تک, میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں, ذرا جلدی کر. عزاداران حسین بس جب یہ ہرملا ملعون کو پکڑ کر لایا گیا تھا نا, تین تیروں کا جو اس نے حال سنایا تھا, کہ پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب علمدار حسینی کسی صورت رکتا نہیں تھا, کہ عمر سعد نے مجھے آواز دی ہرملا ایسا کام کر کہ عباس آگے بڑھنے سے رک جائے, دیکھ جب تک مشکیزے میں پانی سلامت ہے کوئی عباس کو روک نہیں سکتا, مشکیزے کا پانی بہائے. عزاداران حسین بس ہرملا کہتا ہے کہ میں نے تیر کمان میں جوڑا لیکن کہاں تیر ماروں, میں نے پورا طواف کر لیا عباس کی سواری کا, اس طرح سے عباس مشکیزے پر چھا گیا تھا کہ جتنے تیر آتے تھے اپنے بدن پر لیتا تھا لیکن مشکیزے پہ کوئی تیر نہیں لگنے. آخر میں نے دو تین بار طواف کیا تو پہلو میں مجھے ایک گوشہ نظر آیا, ایک جگہ نظر آئی خالی, اور میں نے بالکل نزدیک سے جا کر جو تیر مارا تو مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو. علمدار نے ایک فریاد بلند کی, عزاداروں تیر کے پسلیوں میں گڑنے کی وجہ سے نہیں, پانی کے بہ جانے کی وجہ سے. اے میرے اسب وفادار, اب کہاں جا رہا ہے, اب واپس چل. اب سکینہ کو کیا منہ دکھائے گا عباس, اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی کی کوشش کر لوں. عزاداران حسین پس ہرملا نے یہ کام دکھایا. عزادارو اب مصائب کا وہ ٹکڑا جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا آپ کے لیے آج, جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ گرز کا وار ذہن میں رہے آپ کے. عزاداران حسین بہت مصائب پڑھتا تھا ذاکر جناب عباس کے, خواب میں اس نے دیکھا کہ مولا آئے اور آ کر کہتے ہیں تو سب کی مصیبتیں بیان کرتا ہے, میری مصیبت کیوں نہیں بیان کرتا, دست بستہ عرض کرتا ہے کہ مولا میں سب سے زیادہ مصائب تو آپ کے بیان کرتا ہوں, سب سے زیادہ مصیبت تو آپ کی پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں, تو میری کربلا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا, جو کربلا میں کسی پر نازل نہیں ہوئی سوائے میرے. مولا وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا کہ سن, جب میرے بازو قلم ہو چکے تھے, مشکیزے کا پانی بہ چکا تھا, چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آ رہے تھے, میرے جسم میں پیوست ہو رہے تھے, کہ ایک تیر ایسا آیا جو میری آنکھ میں پیوست ہو گیا, گڑ گیا میری آنکھ میں, اور اتنی اذیت تھی کہ میں سر کو جھٹکے دیتا تھا مگر وہ تیر نہیں نکلتا تھا. میں نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے چاہا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لوں لیکن نہ نکال سکا. جب کچھ بننا پڑا تو میں نے اپنے زانوؤں کی طاقت جمع کی, انہیں فضا میں بلند کیا, تیر کو زانوؤں کے درمیان لے کر نکالنا چاہتا تھا کہ ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پر مارا تھا کہ پھر مجھ سے گھوڑے پر نہ سنبھلا گیا. سن ذاکر حسین, ارے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا زمین پر, میں جب اپنے گھوڑے سے گرا اس طرح سے سر کے بل آیا, میرے ہاتھ بھی نہ تھے, سارے تیر میرے سر اور جسم میں بے وست ہو گئے.